کہ دنیاوی معاملات میں انسان کا ذہن ترقی کرتا ہے، انسان خود ترقی کرتا ہے، انسان ارتقائی مراحل طے کرتا ہے. کسی زمانے میں بجلی نہیں تھی، کسی نے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ صدیوں میں نہیں تھی، آج یہ موجود ہے، یہ بدعت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دنیاوی ضروریات ہیں، ہم اسے دین نہیں سمجھتے. لیکن بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ دین میں کوئی نیا کام کرنا. اور بدعت کی جو عام فہم تعریف ہے، جس طرح شرک کی عام فہم تعریف آپ کو بتائی گئی، بدعت کی یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا دین میں اصل نہ ہو اور جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے. ہم گھر والوں کی جو تربیت کر رہے ہیں، ہم انہیں جہاں شرک سے بچائیں گے وہیں ہم ان کو بدعت سے بھی بچائیں گے اور اپنے آپ کو بھی. کہ وہ کام جس کی دین میں اصل نہیں ہے، جو صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، وہ کام آج بھی نہیں ہونا چاہیے. اور جو بدعت ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی بدعت کرنے والے بدعتی سے توبہ کی توفیق سلب کر لیتا ہے. بدعت کرنے والے بدعتی کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی آسان سی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے چوری کی ہے، جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، کوئی اور برائی کی ہے، یہ گناہ تو اس نے کر لیا ہے، لیکن جو اس کا ضمیر ہے یہ اس سے ضرور کہے گا کہ تم نے گناہ کیا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. ایک وقت ایسا ضرور آئے گا اس کو احساس ہو جائے گا کہ میں نے گناہ کیا تھا اور میں نے گناہ کیا ہے، اور یہ توبہ کر لے گا. اور اگر توبہ نہ بھی کرے تو گناہ کو گناہ ہی سمجھے گا. جو شخص چوری کرتا ہے، اگر اس سے آپ پوچھ لیں تو وہ یہ نہیں کہے گا میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، وہ یہ کہے گا میں چوری کر رہا ہوں. اس کی وہ کئی تعویلیں کرے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال وہ اسے چوری ہی کہے گا. تو ان گناہوں کے کرنے والے کو یہ امید ہوتی ہے، اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کسی نہ کسی وقت وہ توبہ کرے گا. لیکن بدعت کا معاملہ مختلف ہے. بدعت کہتے ہیں دین میں نئے کام کو. اب جو آدمی بدعت کر رہا ہے وہ اس کام کو گناہ کر سمجھ کے تو نہیں کر رہا، جو شخص بدعت کر رہا ہے وہ اس کام کو اور اس عمل کو ثواب کے لیے کر رہا ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، اللہ کی محبت میں کرتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتا ہے، اولیاء اللہ کی محبت میں کرتا ہے، کسی خاص ولی کی محبت میں کرتا ہے، کسی خاص بزرگ کی محبت میں کرتا ہے، تو وہ اسے ثواب کے لیے کر رہا ہے. جب وہ ایک کام ثواب کے لیے کر رہا ہے، توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ تو ناجائز کام سے کی جاتی ہے، برائی سے کی جاتی ہے. کبھی کسی نے نیکی سے بھی توبہ کی ہے کہ بھائی توبہ میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا؟ ایسے کبھی نہیں ہوتا. یہ ہے وجہ، اور اس لیے بہت بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس میں امت کی بڑی اکثریت مبتلا ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابلیس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے ابن آدم سے گناہ کرا کرا کے اس کی کمر توڑ دی، اس نے توبہ کر کر کے میری کمر توڑ دی. جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور انسان اپنی موت کو آنکھوں سے نہ دیکھ لے، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. گناہ سے گناہ کیے جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. میری ساری محنت رائے گا چلی جاتی ہے، میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے وہ کام کراؤں جس سے توبہ ہی نہیں کرے گا. تو کہا کہ میں نے اس کو بدعت پہ لگا دیا کہ اس کو کرو، یہ کام کر رہا ہے ثواب سمجھ کے، دین کا کام سمجھ کے. جب ایک کام دین کا کام سمجھ کے کر رہا ہے، توبہ کیسے کرے گا؟ اسی میں ساری زندگی گزر جائے گی. سورہ کہف میں آخری رکوع ہے، سورہ کہف کا اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھا رہے ہیں کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کا معاملہ یہ ہے کہ اعمال کے لحاظ سے وہ خسارے میں ہیں. اعمال تو ہوں گے لیکن وہ خسارے والوں میں سے ہیں. کون ہے؟ فرمایا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ. جنہوں نے دنیا کی زندگی میں غلط راستہ چن لیا، وہم یحسبون، اور وہ یہی سمجھتے رہے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ تو اچھا کام کر رہے ہیں. اور ایک حدیث ہے جو کہ تمام کتب حدیث میں موجود ہے، ہر حدیث کی کتاب میں تقریباً وہ حدیث موجود ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ میں اپنی امت کا انتظار کروں گا اور میری امت آئے گی. فرمایا کہ میری امت کے بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جو میرے قریب آنا چاہیں گے اور میرے ہاتھ سے جام کوثر پینا چاہیں گے، اچانک میرے اور ان کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی جائیں گی، رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی. اس پہ ایک کتابچہ ہمارے ایک دوست نے لکھا ہے، اس کا عنوان ہے اور جب پردہ حائل ہو جائے گا. یہ عنوان ہے اس مضمون کا، اور جب پردہ حائل ہو جائے گا. جب پردہ حائل ہو جائے گا اس وقت کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے امتیوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی جائیں گی، پردہ حائل ہو جائے گا، اور میں کہوں گا کہ امتی امتی، اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں، میری امت میں سے ہیں. اچانک اللہ کی طرف سے ندا بلند ہوگی اور مجھ سے کہا جائے گا انک ما تدری، انک ما تدری ماذا احدثوا بعدک، تم نہیں جانتے کہ تمہارے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کتنی نئی چیزیں پیدا کر لی تھی. بدعتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو. وہ لوگ جو دین میں وہ کام کرتے ہیں جن کی دین میں اصل نہیں ہے. ہمارے ہاں جو رواج اور رسمیں دین کے نام سے ہماری روزمرہ زندگی میں شامل ہو گئی ہیں، جن کو امت کی اکثریت ثواب کے لیے کرتی ہے، مزاروں پہ عرس ہوتا ہے، چادریں اور پھول چڑھائے جاتے ہیں، نظر و نیاز دی جاتی ہے، محرم میں سبیلیں لگتی ہیں، کھانے پکتے ہیں، مرنے کے بعد کسی شخص کے تیجا، ساتواں، دسواں، چالیسواں، چہلم، قل اور دوسری چیزیں، امام جعفر کے نام پہ کنڈے، حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ دوسری جو مرکن غذائیں پکتی ہیں مختلف ایام میں، کھانے کو سامنے رکھ کے اس پہ ختم دیا جاتا ہے، مزارات پہ جا کے کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں. گیارہویں تو خیر بدعت میں شامل نہیں ہے، گیارہویں تو ان چیزوں میں شامل ہے کہ جو حرام ہے، ہم تو بدعت کا ذکر کر رہے ہیں. یہ وہ کام ہے جو کہ لوگ ثواب کے لیے کرتے ہیں، مزار پہ لوگ ثواب کے لیے جاتے ہیں، عرس میں شرکت کے لیے ثواب مقصد ہوتا ہے. یہ جتنے کام ہیں اور اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے کام ہیں کہ جو ہم اس وقت گنوا نہیں سکتے، اور نہیں ضروری ہے کہ ہر کام کا نام لیا جائے، بلکہ ایک قاعدہ آپ اپنے سامنے رکھیں، جب اپنی اور اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا چاہیں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے احباب کی تربیت کرنا چاہیں، اس بات کو پیش نظر رکھیں ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ ہر وہ عمل جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا، وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا. ہر وہ کام کے جو دین کا کام سمجھ کے آپ کرنا چاہتے ہیں، ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اسے کیا ہے یا نہیں کیا. تو ہمیں اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو یہ بھی سمجھانا ہوگا کہ بدعت کیا ہے، اس لیے کہ یہی بچے اور یہی بچیاں کل کو انہوں نے گھروں کو سنبھالنا ہے اور انہوں نے قوم کی قیادت کرنی ہے اور انہوں نے آگے بڑھ کے قوم کو سنبھالنا ہے. تو اگر بچپن ہی سے ہم ان کے ذہنوں کو توحید خالص پہ بنائیں، شرک سے گریز کرنے کے بارے میں ان کو سمجھائیں اور بتائیں اور ان سے کہیں، اور ان کا ذہن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت اور آپ کی سنت پہ بنائیں اور بدعت کے خطروں سے اور بدعت کے نقصانات سے ان کو آگاہ کریں، تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ ایک ایک بچے کی وجہ سے اور ایک ایک بچی کی وجہ سے نہ جانے مستقبل میں کتنے گھر سدھر سکتے ہیں. یہ ایک بچہ اور یہ ایک بچی نہ جانے آگے چل کے کتنے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنیں گے، اور اس میں آپ کا حصہ ہوگا اس لیے کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح کی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں نیکی اور برائی، خیر اور شر، اس کے بارے میں بھی اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہوگا اور انہیں بتانا ہوگا کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. چہرے پہ ایمان کا نور آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں، اس کی کمائی میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. ظاہری طور پہ کسی بھی چیز کے نہ ہونے کے باوجود اس کا دل بہت کشادہ اور اس کا دل بہت وسیع اور خوش رہتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر گناہ کیے جائیں اور گناہوں کی کثرت کی جائے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جائے، تو پھر چہرے کی جو رونق ہے وہ چہرے کی نحوست میں تبدیل ہو جاتی ہے. زندگی اور کمائی کی جو برکت ہے، یہ زندگی اور کمائی کی تنگی کی شکل میں بدل دی جاتی ہے، اور انسان ہر وقت اس انسان پہ شیطان اور جلجلاہٹ سوار ہوتی ہے. اس سلسلے میں ہمیں خاص طور پہ قرآن کے چار مقامات ہیں جن کے بارے میں اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد کو سمجھانا ہوگا، اور یہ چار آیات اور یہ چار مقامات جو ہیں یہ ہمیں اچھے طریقے سے حفظ کرنے ہوں گے، ان کا بار بار گھر میں ذکر کرنا ہوگا. سورہ النحل 14 سپارہ، اس کی آیت نمبر 97، اللہ کا ارشاد ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو شخص اچھا عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو. اس آیت نے یہ بتایا کہ جہاں تک حقوق کا تعلق ہے اس میں تو مرد اور عورت میں فرق ہے، لیکن جہاں تک اعمال کا تعلق ہے اور تقویٰ کا تعلق ہے اور اللہ کے قرب کا تعلق ہے، اس میں مرد اور عورت کوئی تمیز نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ مرد اچھائیاں اور نیکیاں کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور عورت جو ہے اس کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا، بلکہ عمل کے لحاظ سے اللہ کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں، مرد اور عورت، عمل کے لحاظ سے. لیکن جو باقی معاملات ہیں شریعت میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے حقوق میں اور دوسرے حصوں، دوسری چیزوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے، مرد کو برتری دی ہے، فوقیت دی ہے عورت میں. لیکن اعمال صالحہ میں اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں. اس لیے فرمایا من ذکر او انثى وهو مؤمن, وہ مؤمن ہو. من عمل صالحا, جس نے اچھا عمل کیا, اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کا بدلہ اور جواب اور جزا کیا دیتے ہیں, فرمایا کہ ہم دو انعام دیتے ہیں اور دو طریقے سے اس کا ہم اکرام کرتے ہیں, ایک تو زندگی میں اور ایک مرنے کے بعد اس کا اجر اور ثواب. زندگی میں یہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اس کی زندگی کو ہم صاف ستھری اور پاکیزہ کر دیتے ہیں. زندگی میں اللہ برکت دیتا ہے, انسان کی ذہنی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. زندگی میں اللہ برکت دیتا ہے یہ دنیا میں, اور آخرت میں کیا, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کا جو اجر ہے, ان کی جو جزا ہے, وہ بہت اچھی طریقے سے ہے ان اعمال کی وجہ سے جو اعمال وہ دنیا میں کرتے ہیں. اس سے مراد آخرت کی زندگی. تو دو فائدے اللہ کی طرف سے, دو اکرام ہوئے, زندگی میں برکت اور مرنے کے بعد والا اجر اور ثواب. اور دوسری آیت سورہ الرعد کی ہے, آیت نمبر 28. اس میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا جو اطمینان ہے ایمان والوں کا, وہ اللہ تعالی کے ذکر میں ہے. ایمان والے ہیں ان کا جو سکون قلب ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. جب وہ پریشان ہوتے ہیں, ذہنی پریشانی ہوتی ہے, تو کوئی ناجائز چیز دیکھتے نہیں, کوئی غلط چیز وہ سنتے نہیں, کوئی غلط چیز پڑھتے نہیں, بلکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. نوافل کی کثرت کرتے ہیں, استغفار کی کثرت کرتے ہیں, اللہ کے ذکر کی کثرت کرتے ہیں, صدقہ و خیرات میں کثرت کرتے ہیں. اس سے انہیں اللہ کی طرف سے سکون قلب اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. تو سکون اور اطمینان جو دلوں کا ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. ان دونوں آیات پر ہمیں اپنے گھر والوں کی کا جو ذہن ہے وہ بنانا ہوگا کہ اعمال صالحہ سے اور اللہ کے ذکر سے زندگی میں برکت آتی ہے, کمائی میں برکت آتی ہے, چہرے کی رونق اس سے وابستہ ہے, اور دلوں کا جو سکون ہے وہ اسی میں ہے, اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں بھی اللہ کے ہاں آپ کے لیے اجر ہے اور ثواب ہے. اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں, اللہ کو یاد نہیں کرتے, اور اپنا وقت ناجائز چیزوں کے دیکھنے سننے اور پڑھنے میں ضائع کرتے ہیں, یا فضول ضائع کرتے ہیں, یا گناہ کی زندگی انہوں نے اپنائی ہوئی ہوتی ہے, مگر ان کا معاملہ یہ ہے کہ سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 36 میں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَن يَعْشُ عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین, جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے, اللہ فرماتا ہے نقیض له شیطانا, ہم ایک شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں, اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں, فهو له قرین, وہ ہمیشہ اس کا ساتھ ہے, اس کے ساتھ رہتا ہے. جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیر لے, اللہ ایک شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہے, یہ شیطان ہر جگہ اس کے ساتھ رہتا ہے. قرین کہتے ہیں ساتھی اور دوست کو, ہر جگہ اس کے ساتھ رہتا ہے. تو اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے, اللہ کے ذکر سے منہ پھیرا ہوا ہے, تو پھر یہ ہوگا کہ شیطان مسلط ہو جائے گا, اور وہ شیطان ظاہر ہے انسان کو برائی ہی کی طرف لے کے جائے گا. چوتھی آیت سورہ طہٰ کی ہے, آیت نمبر 124. اس میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے منہ پھیرے, میرے رابطے سے منہ پھیرے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. آپ نے دیکھا کہ سورہ النحل کی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو اچھا عمل کرے گا اس کا اللہ دو طریقے سے اکرام کرے گا, دو طریقے سے اکرام کرے گا, دنیا کی زندگی میں برکت اور وسعت دے گا, اور آخرت میں اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر ہوگا. دو باتیں تھیں وہاں. سورہ طہٰ میں یہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لے گا اس پر بھی اللہ کی طرف سے دو عذاب مسلط ہوں گے، دو چیزیں ہوں گی اس کے لیے. اچھے عمل کا بدلہ کیا تھا؟ زندگی میں برکت تھی، وسعت تھی. اور میں اس کا عکس ہے یہاں، من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا، اس کی زندگی کو ہم اس پہ تنگ کر دیں گے. پہلا عذاب اللہ کا یہ ہوگا کہ زندگی تنگ ہو جائے گی، ہر وقت انسان خودکشی پہ آمادہ ہوگا، اور اسے ہر وقت یہ نظر آئے گا کہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ پریشان میں ہوں. زندگی اللہ تنگ کر دے گا، ایک عذاب. اور دوسرا عذاب یہ ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. اور جب قیامت کے دن وہ دیکھے گا کہ وہ تو اندھا ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، دنیا میں تو میری بڑی اچھی آنکھیں تھیں، میں دیکھتا تھا. تو اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسا، دنیا میں تیرے پاس میرے حکم اور میری آیات آئی تھی، تو نے بھلا دیا تھا، آج تجھے بھلا دیا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو جہنم میں ڈال کر بھلا دیا جائے تو وہ 80,000 سال تک وہیں جہنم میں رہے گا. امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث لکھی ہے کہ ایک شخص وہ جہنم میں پھینکا گیا اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو وہاں بھلا دیا جائے، اس لیے کہ اس نے دنیا میں ہمارے حکموں کو بھلا دیا تھا. تو 80,000 برس تک وہ جہنم میں جلتا رہا، اور آخر میں اس کے منہ سے یہ آواز نکلی کہ یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، اے لطف و کرم اور محبت کے پیکر، اے مہربانی کرنے والے. تو اللہ تعالی نے فرشتے سے کہا کہ جاؤ اور جہنم میں جس شخص نے یہ آواز بلند کی ہے اسے لے آؤ. وہ جب جائے گا واپس آ کے اللہ سے عرض کرے گا، اے اللہ وہاں ہر طرف چیخ و پکار ہے. اللہ فرمائے گا نہیں، وہاں جاؤ جہاں سے یا حنان یا منان کی آواز آئی ہے. فرشتہ آئے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ ایک شخص پکار رہا یا حنان یا منان، اور یہ وہ ہے کہ جسے بھلا دیا گیا. اللہ اسے بلائیں گے اور اس سے فرمائیں گے کہ تو نے کیا کہا، تو یہ عرض کرے گا کہ میں نے آپ کو پکارا تھا کہ یا حنان یا منان. اللہ فرمائے گا اسے دوبارہ جہنم میں لے جاؤ. وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ میں نے اس لیے نہیں پکارا تھا کہ مجھے دوبارہ جہنم بھیج دیا جائے. اللہ فرمائے گا اچھا اسے جنت میں لے جاؤ. یا حنان یا منان، مگر جو جہنم میں چلا گیا وہ بھلا دیا گیا، اور جو بھلا دیا گیا وہ نہ جانے کتنی صدیاں اس پہ گزر جائیں گی. یہ وہ ہے جس نے زندگی میں اللہ کو بھلا دیا تھا. فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر کو اللہ کو بھلا دیتا ہے اس پہ دو عذاب اللہ مسلط کرتا ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اللہ اٹھائے گا. نیکی اور برائی، اس کے بارے میں ہمیں اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد کا ذہن بنانا ہوگا کہ اللہ کی اطاعت سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے زندگی بنتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت والی زندگی بھی بن جاتی ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، گناہوں کے راستے کو اپنا لیا ہے، تو زندگی میں بھی برکت نہیں ہوگی، زندگی تنگ ہو جائے گی، زندگی تنگ ہو جائے گی. اور وہ جو خاص برکت اللہ نے زندگی میں اہل ایمان کے لیے رکھی ہے وہ اٹھا لی جائے گی، اور مرنے کے بعد بھی یہ ہے کہ جہنم میں اس کو پھینک کر اس کو بھلا دیا جائے گا. تو اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد کا ذہن اس طرف مائل کرنا ہوگا کہ انہیں ہر نیکی سے محبت ہو، ہر نیکی کی طرف وہ لپکیں، اور وہ چاہیں شدت سے کہ ہم سے کوئی اچھا کام ہو، اور ہر برائی کے لیے ان کے دل میں نفرت پیدا ہو، ہر برائی سے ان کے دل میں نفرت پیدا ہو، ہر برائی سے وہ دور رہنے کی کوشش کریں. اس نیکی اور برائی پر بھی ہم نے اپنے گھر والوں کا ذہن خاص طور پہ بنانا ہوگا. اس اسلامی تربیت اور اصلاح کا جو معاملہ ہے بہت وسیع ہے اور یہ ذمہ داری ہے. میں نے عرض کیا پہلے کہ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. گھر کی جو خواتین ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے, گھر کے جو مرد ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے, اور ہر ذمہ دار سے, ہر نگہبان سے اس کی ذمہ داری اور اس کی نگہبانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا. ہم اپنے آج کی نشست کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور ہماری اگلی نشست اس اسلامی تربیت کے لیے خاص ہوگی, جس میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون کون سی اخلاقی اچھائیاں ہیں جن کا سمجھنا اور جاننا اور عمل کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے, اور وہ کون کون سی اخلاقی برائیاں ہیں جن سے بچنا اور جن سے دور رہنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے, آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی اولاد کی, اپنے گھر والوں کی, اپنے دوستوں کی, اپنے احباب کی, اپنے رشتہ داروں کی صحیح اسلامی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.